أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی علی محمد و آل محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی فضل و کرم اس نے اس مادہ پرست دور میں، نفس پرست دور میں، ایسے دور میں جب حق کے نظریے، حق کی بات کہنے والوں کی تعداد کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے مکتب سے، ان کے دامن سے متصل کیا ہے، ان کے فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا ہے، ان کے نام پر قربانیاں دینے کی سعادت نصیب کی ہے، خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا، اور وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کو دین کامل بیان فرمایا ہے، اور دین کامل کی پہلی شرط یہ ہے کہ دین کامل کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، جس چیز کے اندر سارے کمالات پیوستہ ہوں، جس نظریے کے اندر ہر چیز کامل ہو، وہ کیوں کسی کا محتاج ہوگا؟ اگر یہ دین کامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور محتاج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی کوئی فکری ایسی ضرورت نہیں ہوگی جس کو یہ دین پورا نہ کر سکے، ہر ضرورت کو اس دین نے پورا کرنا ہوگا. اس اعتبار سے یہ دین انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگر کوئی چیز کامل نہ ہو، ناقص ہو، تو اس میں کچھ تھوڑا بہت کمی بیشی کی جا سکتی ہے. مثلاً اگر آپ کے سامنے اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو، اس اینٹوں کے ڈھیر میں آپ ایک اینٹ اور رکھ دیجئے، کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک اینٹ کم کر لیجئے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. بے ہنگم ڈھیر میں نہ بڑھانے سے کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ کم کرنے سے بہت کوئی نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے ایک پورا نظام بنا ہوا ہو، اور مثلاً وہ اینٹوں کا ڈھیر کوئی کسی عمارت کی بنیاد بنا رہا ہو، اور اب آپ چاہیں کہ اس بنیاد میں سے چند اینٹیں نکال لیں، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ چند اینٹیں نکالنے کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ پوری عمارت منہدم ہو جائے. اب معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اضافہ کریں یا اس کے اندر کمی کریں. اور چونکہ دین کامل ہے، اس اعتبار سے انتہائی احتیاط کرنی ہوگی کہ ہمیں اس دین کا ایک ایک حصہ سمجھ میں آئے، اس دین کے ایک ایک فکر سمجھ میں آئے، اور ہم دین کے ہر حصے کو جتنا اس کی اہمیت ہے اس کے اعتبار سے اپنی جگہ پہ رکھ سکیں. تھوڑی سی اس کی تشریح کروں گا، اور اس کے بعد اس عشرہ مجلس کے لیے جو عنوان اپنے ذہن نے طے کیا ہے وہ آپ عنوان آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انتہائی اہم ہے کہ ہم دین کے مختلف اجزاء کی اہمیت کو پہچانیں. اس دین میں ہزاروں احکام ہیں. ظاہر ہے اس دین نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کی مشکل کو حل کرنا ہے. اگر ہماری زندگی میں معاش کی مشکل ہے, اس دین نے اس مشکل کو حل کرنا ہے. تو کچھ احکام ایسے ہوں گے جن کا تعلق معاش سے ہوگا. اگر ہماری مشکلات میں سے کچھ مشکل نفسیاتی مشکلیں, دین نے اس کو بھی حل کرنا ہے. ورنہ اگر وہ حل نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں نفسیاتی مشکلات کے لیے کسی بے دین کے پاس جانا پڑے گا, اور یہ تو پھر نقص کی علامت ہو جائے گی. اس دین نے ساری مشکلات کو حل کرنا ہے. جتنی انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں سب کو حل کرے, لہذا سب کے لیے قوانین دے گا. اب جب یہ دین ہزاروں قوانین دے گا, لاکھوں تعلیمات دے گا, تو بہت بڑا ایک سوال ہمارے سامنے آئے گا, ان تعلیمات میں بنیادی تعلیمات کون سی ہیں, کن تعلیمات کی اہمیت زیادہ ہے, کن تعلیمات کی اہمیت اس کے مقابلے میں کم ہے. کم تو کسی کی بھی نہیں ہے, لیکن مقابلتاً اس کے مقابلے میں کس کی کم ہے. دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اس معاملے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے احکام کی اہمیتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں. ذرا سا اس اہمیت کو نہ پہچانیں تو دین کی افادیت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. مثال آپ کی خدمت میں, پہلی مثال وضو کی مثال عرض کروں گا. وضو کرنے کا خدا مثال نے طریقہ بیان کیا ہے دین کے اندر, قرآن کریم کے اندر اس کی اجمال کو بیان کیا ہے. اللہ کے نبی نے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کی تفصیل کو بیان کیا. مثلاً بیان کیا گیا ہے کہ وضو کے اندر یہ یہ حصے واجبات ہیں اور یہ یہ کام اس کے اندر مستحبات ہیں. اب پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ جو واجب ہے اس کو پہچان لیں اور جو مستحب ہے اس کو پہچان لیں. مثلاً میں اس کو تطبیق بھی کرتا چلا جاؤں, ہماری قوم کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم حتی عبادات میں واجب اور مستحب کی تقسیم نہیں کر سکے ہیں. بہت سارے کاموں کو واجب سمجھ کے انجام دیتے ہیں جبکہ وہ مستحب ہے. بہت سارے واجبات کو ترک کر دیتے ہیں جبکہ وہ واجب ہے. مثلاً ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی آئے تو وہ سمجھے گا جیسے عیدین کی نمازیں واجب قرار پائی ہیں. جو کوئی بھی ہمارے معاشرے کے اندر آئے, کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے, عید کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوگا, اور جبکہ پتہ ہے کہ عید کی نمازیں مستحب ہیں, روزانہ کی نمازیں واجب ہیں. اسی طریقے سے نماز کے مختلف اعضاء ہیں, اجزاء ہیں, وضو کے اندر مختلف مسائل ہیں. بس پہلی شناخت کیا ہونی چاہیے, آپ اس دین کے اندر پہچان لیں کہ کون سا حصہ واجب ہے کون سا حصہ مستحب ہے. کم سے کم اہمیت کو اس حد میں پہچان لیں. اور یہ میں نے وضو کی مثال عرض کی. مثلا کلی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے, ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے یا نہیں ہے, سر کے اوپر مسح کرنا واجب ہے یا نہیں ہے, ان تمام کو پہچان. ظاہر ہے کہ شروع کے دو مستحب اور تیسرا واجب قرار پاتا ہے. اسی طریقے سے نماز کے اندر بس پہلا کام یہ کریں کہ آپ واجب اور مستحب کو پہچان لیں. میں نے وضو کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی. اب تھوڑا سا اس مثال کو گہرائی میں لے کے جاتے ہیں. نماز پڑھنا واجب ہے, نماز کے ارکان کا خیال کرنا واجب ہے, وضو کے بہت سارے ارکان ہیں جو واجب ہیں. اب ایک اور بات پوچھتے ہیں, نماز میں بندگی پہ توجہ دینا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اگر فقہی اعتبار سے پوچھا جائے شاید واجب نہیں ہے, لہذا اگر کوئی بندگی پہ توجہ نہ دے پوری نماز پڑھ لے, قضا میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قبولیت کے اعتبار سے پوچھا جائے تو یہ سب سے بڑا واجب ہے, سب سے بڑا واجب. اس نماز کا اثر نہیں ہوگا جس نماز میں توجہ نہیں ہوگی. البتہ قضا کرنا واجب نہیں ہے اس کے لیے. مثلا خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا, میں نے تکبیر کہی, نماز شروع کی, آخری تین تکبیر کہتے وقت نماز ختم کی, اس وقت ذہن باہر گیا تھا, آخر میں یاد آیا کہ نماز بھی ختم ہو گئی. اس نماز کی قضا کرنا واجب نہیں ہے, لیکن تربیتی اعتبار سے اس نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا, اس میں کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اب ہمیں ان اہمیتوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے دین میں کیا مستحب ہے کیا واجب ہے اور وہ جو چیزیں واجب اور مستحب کے دائرے میں نہیں آ رہی تب بھی ان کی اہمیت ہے, وہ کیا چیزیں ہیں؟ اب اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر دوسری مثال دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد کا. نماز میں ہم نے عرض کیا کچھ واجبات ہیں کچھ مستحبات ہیں. توجہ دینا ہم نے کہا بہت اہم واجب ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے, نماز تو میں نے پوری توجہ سے پڑھی ہے, صرف غصبی لباس تھا, جگہ غصبی تھی, اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے اگر توجہ دنیا کے کمال خضوع اور خشوع کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہو اور لباس غصبی تھا اتنا سا ٹکڑا, تو نماز باطل ہے. یہ آدھا واجب ہے, اس میں مستحب کا بھی خیال کیا ہے, واجب کا بھی خیال کیا ہے, توجہ بھی دی ہے, بندگی کو بھی سوچا ہے. خدا کہتا نہیں, اتنی سی کثرت بھی غصبی اگر لباس کے اوپر ہے قبول نہیں ہے, یہ قبول نہیں ہے. اچھا, کیا ہم اہمیت کے معیار کو اس حد تک سمجھ پائیں؟ نہیں, ظاہرا نہیں سمجھ پائے. لہذا کتنے ہی لوگ واجبات کو پوری پابندی سے انجام دینے والے مال کے معاملے میں بے پرواہ ہوئے ہیں. مال کے معاملے میں بے پرواہ ہیں. کتنے لوگوں کی داستانیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ بدقسمتی سے مثلا نماز بہت پابندی سے پڑھتا ہے لیکن بدقسمتی سے رشوت بھی بہت پابندی سے لے رہا ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ تناقض کیوں ایجاد ہو جاتا ہے؟ دس کیوں مثالیں اس قسم کے تناقض کی, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم دین کی پرائیورٹیز کو نہیں پہچان سکیں, دین کی اہمیتوں کے نظام کو نہیں پہچان سکے. اچھا, جب اہمیت کو نہیں پہچان سکے تو پھر ایک کام بہت تیزی سے ہوگا. اگر کوئی بہت اہم چیز ہاتھ سے نکل گئی اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ اہم ہے, اب آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اس کی ایک دنیاوی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل محمد.
اور یہ مثال ان لوگوں کے لیے بہت بجا ہے کہ جو اپنی فکر سے اپنے دین کے بارے میں انتخاب کرتے ہیں, یہ لے لو یہ نہ لو, یہ کر لو یہ نہ کرو, اپنے ذہن سے. مثال صاحب ایسے ہے کہ فرض کیجئے میں جس کو گاڑی کے بارے میں صرف اتنا پتا ہے کہ چلتی کیسے ہے, میں گاڑی کا انجن کھولوں اور اس انجن کو دوبارہ لگاؤں اور 8-10 پرزے بچ جائیں اور میرے حساب سے انجن لگ چکا ہے, میرے حساب سے انجن لگ چکا ہے, 8-10 پرزے باہر پڑے ہوئے ہیں, میں کہوں گا بھائی میرے حساب سے تو انجن پرفیکٹ ہے, اب آپ سمجھ لیں اس گاڑی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. چل جائے بڑی بات ہے, کتنی دیر چلے یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. بدقسمتی سے ہمارے دین کے ساتھ یہی ہو گیا. اللہ نے ہمیں دین کامل دیا, ایسا دین دیا جس سے بہتر کوئی ممکن ہی نہیں تھا. ہم نے ترجیحی رویہ رکھا ہے, ہم نے انتخابی رویہ رکھا ہے, اپنی مرضی سے کچھ حصے لے لیے ہیں کچھ حصے چھوڑ دیے ہیں, اور یہ مرضی ان لوگوں نے چلائی ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اہمیت کس کی تھی. اپنی مرضی سے کام کیا. عیدین کی نمازیں لے لو, واجب سے بڑھ کے لو, اوجب الواجبات بنا کے لے لو گرچہ مستحب تھی. فلاں چیز چھوڑ دو گرچہ اوجب الواجبات میں سے تھی, چھوڑ دیا گیا. یہ جو ترجیح رویہ ہے اس کا سب سے برا اثر یہ ہوا کہ دین کی افادیت ختم ہو گئی, دین کی افادیت ختم ہو گئی. بالکل ایسے جیسے میں نے کہا میں نے 8 پرزے باہر نکال دیے, انجن میرے سامنے کھڑا ہوا ہوا ہے, میں خوش ہوں کہ میں نے انجن بند کر لیا ہے, اب گاڑی نہیں چلنی ہے. جس نے انجن بنایا تھا کم سے کم مجھ سے تو زیادہ وہ میکینیکل انجینئر تھا, مجھ سے تو زیادہ جانتا تھا کہ اس کو کیسے بننا ہے. اور آپ کا دین بنانے والا خالق کل ہے, خالق کائنات ہے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ دین کے اندر کوئی ایک حصہ بھی غیر ضروری ہوتا تو دین کامل بھیجنے والا اسے بھیجتا ہی کیوں ہوگا. ہم نے اپنی مرضی سے اس کام کو کیا. اب یہ تمام مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک حقیقت تک پہنچانے کے لیے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. آج 10 سالوں کی ڈیولپمنٹس کے بعد, 10 سالوں کی پیش رفت کے بعد, واقعات کے بعد, حادثات کے بعد, پوری دنیا کو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے, وجہ کہ ہر وہ شخص جو دیندار ہے وہ دین کی افادیت میں ایک سطح پہ نہیں ہے. حجاز کے لوگ بھی دیندار ہیں, کتنا مفید ہے ان کا دین. اہل بیت کے ماننے والے بھی دیندار ہیں, ان کا دین کتنا مفید ہے. عیسائی بھی بہت دیندار ہیں, کتنا مفید ہے ان کا دین. اب پوری دنیا کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے, ممکن ہے کوئی شخص دیندار ہو اس کا دین فائدہ نہ دیتا ہو, ممکن ہے کوئی اور شخص دیندار ہو اس کا دین بہت فائدہ دیتا ہو. اب میں چھوٹی سی ایک سیاسی مثال بھی عرض کرتا چلوں. 60 سال سے فلسطینی لڑ رہے تھے, نہیں جیت پاتے تھے, لاکھ کوشش کر لی انہوں نے, ہر ایک دروازے کو کھٹکھٹا دیا, سارے کام کر لیے, وہ نہیں جیت پائے. دین سے بھی اندر آئے کہ دین کے نام پہ جیت جائے, بے دینی کے نام پر بھی آ گئے, نیشنلزم کے نام پر بھی آ گئے, ہر نام کو استعمال کیا اسرائیل کے خلاف, نہیں جیت سکے, نہیں جیت سکے. ایک گروہ چھوٹا سا اہل بیت کے چاہنے والوں کا بنا, اس نے 10 سال میں اسرائیل کو شکست دے کے دکھا دیا. اب فلسطینی اتنے عقل مند الحمدللہ ثابت ہوئے کہ اس چھوٹے گروہ کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ ہم بھی دین کے نام پہ لڑے, تم بھی دین کے نام پہ لڑے, ہم 60 سال میں نہ جیت سکے, تم 10 سال میں جیت گئے, تمہیں تمہارے دین نے دیا کیا ہے جس سے تم جیتے ہو. یہ دنیا کو سمجھ میں آ گئی. ہر دین ایک جگہ نہیں لے کے جائے گا, ہر اسلام ایک نتیجہ نہیں دیتا ہے, اسلام کی مختلف کیفیتیں ہیں, ایک کیفیت نتیجہ دیتی ہے, باقی کیفیتیں نتیجہ نہیں دے رہی ہیں. اب ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا, اور یہ میں بریکٹس میں عرض کرتا چلوں, بے نتیجہ دین, بے افادیت دین تیسری نسل تک نہیں پہنچے گا, ختم ہو جائے گا, کم از کم آج کے دور میں. آج کا دور پروڈکٹیوٹی کا دور ہے, ایفیشنسی کا دور ہے. اگر کمپیوٹر فائدہ پہنچائے گا, کمپیوٹر چلے گا, بہت چلے گا, کوئی نہیں روک سکتا. اگر کمپیوٹر فائدہ نہیں پہنچائے گا ایک خاص قسم کا, وہ کمپیوٹر ختم ہو جائے گا. یہ تو کمپیوٹر کی بات کی, اسپورٹس کی دنیا میں بھی اب یہی ہے, جو کھیل فائدہ پہنچائے گا وہ بچے گا, جو نہیں پہنچائے گا وہ ختم ہو جائے گا. آپ کی آنکھوں کے سامنے کھیل ختم ہو رہے ہیں. زبانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. آج کی دنیا پروڈکٹیوٹی کی دنیا ہے, ایفیشنسی کی دنیا ہے. اگر دین نے فائدہ نہیں دیا, صرف لفظ ہوئے, دوسری تیسری نسل تک آتے آتے ختم ہو جائے گا. یہ مشکل ہے عیسائیت کا, آپ دیکھ رہے ہیں کیا انداز ہو چکا ہے. آپ کے لیے بہت ضروری ہے دین کی پروڈکٹیوٹی کو چیک کریں, دین کی ایفیشنسی کو چیک کریں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہر دین فائدہ نہیں دے رہا ہے, کچھ دین فائدے دے رہے ہیں, کچھ دین فائدے نہیں دے رہے ہیں. اب آپ اور میں جو مفید دین رکھنے والے ہیں ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کریں, ہمیں دین فائدہ کتنا دے رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں دے رہا ہے, بہت دے رہا ہے, اس سے زیادہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے. اگر دے سکتا تھا ہمیں دین, اس سے زیادہ فائدہ دے سکتا تھا, ہم نے کیا چیز کم کی ہے اور دوسروں نے کیا چیز پکڑی بھی ہے. ان کو دین فائدہ دے رہا ہے, ہمیں دین فائدہ کم دے رہا ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنا پڑے گا. اور خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر ہم نے نہیں کیا تو جتنی ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی چلی جائے گی, اگلی نسلوں میں اس کی سرایت کم ہوتی چلی جائے گی. تو بہت اچھا وقت ہے کہ جب دنیا جاگ رہی ہے, دنیا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے, ایک ایک قوم اور نسل کو سمجھ لیجیے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھا جا رہا ہے, اس کے پاس مفید چیز کیا ہے, اس سے لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہت اچھا وقت ہے کہ ہم اپنے دین کا جائزہ لیں. اس چینل میں اگر جا کر دیکھیں, ہمیں برصغیر کے دین میں ایک مشکل نظر آتی ہے. ہمارے سامنے مختلف اہل بیت کے چاہنے والی قومیں ہیں جن کے پاس دین ہے, ہمارے پاس بھی دین ہے, اور ہم اس معاملے میں دین ہونے کے معاملے میں کسی سے کم نہیں ہیں, بلکہ شاید برصغیر کا دیندار دوسری قوموں کے مقابلے میں انتہائی عمیق اور جذباتی دیندار ہے. برصغیر کا دیندار بہت جذباتی دیندار ہے, شاید اس کی جڑوں میں دین انتہائی گہرائی تک گیا ہوا ہے. اور یعنی یہ تصور فرمائیے کہ ان کے اسکالرز بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. میں مجھے یاد آتا ہے کہ ایک, بہرحال پاکستان سے باہر ایک مسلمان ملک کا ایک بہت بڑا ڈپلومیٹ ایک دفعہ مجھے بلاتا ہے اپنے پاس. اس نے مجھے بلایا, کہنے کا میرے پاس ایک ریسرچ ورک ہے اور میں اس کو فائنینس کرنے کو تیار ہوں. میں نے کہا وہ ریسرچ ورک کیا ہے؟ کہنے لگا ایک سنگل ٹاپک ہے، برصغیر کا مسلمان دوسرے ملکوں میں جاتا ہے اپنی شناخت کھوتا نہیں ہے، ہمارے ملک کا مسلمان دوسرے ملکوں میں جاتا ہے اپنے مراسم کھو دیتا ہے۔ مجھے ریسرچ کر کے بتاؤ یہ لوگ کیوں نہیں کھوتے، یہ اپنی آئیڈینٹی لوز کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کا پس منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ یورپ تشریف لے جائیے، امریکہ تشریف لے جائیے، افریقہ چلے جائیے، دنیا کے اور ملکوں میں جائیے، جا کر دیکھیے عزاداری کو اپنے کندھوں پر لے کر چلنے والی اصلی قوم کون سی ہے، قومیں کون سی ہیں، کن قوموں نے عزاداری کے لیے سینٹرز بنائے ہیں، نہ بنا سکے امام بارگاہ، نہ بنا سکے مسجد، سینٹرز بنائے۔ میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں شاید 90%، تھوڑا سا کم کر لیجئے کہ احتیاط انسان کو کرنی چاہیے، 80-90% برے صغیر کا عزادار ہے، مطمئن ہو کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دنیا میں جہاں کہیں جلوس نکلے آپ اس جلوس میں جائیے اور بتائیے برے صغیر کے کتنے فیصد ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے کندھوں پر ہے۔ اس نے اپنے مراسم کو ختم نہیں کیا ہے، میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ داستان سنی ہے، کتنی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے کہ میں فلاں شہر میں پہنچا، وہاں پر دو آدمی عزادار ملے، میں نے شب عاشور دو کو بلایا، حدیث قصہ پڑھی، امام کی زیارت پڑھی اور خدا حافظ، لیکن مجلس ضرور کی۔ معمولاً ایرانی یہ کام نہیں کرے گا، معمولاً عراقی یہ کام نہیں کرے گا، لیکن اہل بیت کا چاہنے والا برے صغیر کا ہوا، یہ جہاں جائے گا پرچے میں عزا بلند کرے گا، یہ اس کی شان ہے۔ اور ہر سال اس فہرست میں اضافہ کرتا ہے، ہر سال اضافہ کرتا ہے۔ میں چند سالوں سے پہلا عشرہ پاکستان سے باہر گزارتا ہوں، ہر سال اس کے ایکسپینشن کو دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ اس سال میلبرن میں تھا، آسٹریلیا کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ عاشور کا جلوس میلبرن میں نکلا ہے، 7,000 لوگوں نے شرکت کی ہے، الحمدللہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ برے صغیر کا اہل بیت کا چاہنے والا شدت کے ساتھ چاہنے والا ہے، اس کی جڑوں میں دین ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ایک مشکل کے ساتھ، ایک مشکل کے ساتھ اس کا دین۔ اب یہ میرا تمام گفتگو کا نتیجہ، اب تک کی گفتگو کا نتیجہ، برے صغیر کا دیندار انفرادی دین رکھتا ہے، معاشرتی دین نہیں رکھتا، یہ برے صغیر کے دیندار کی مشکل ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ برصغیر کے دیندار کے اندر دینی شعور بہت زیادہ ہے، دینی جذبات شعور سے بھی زیادہ ہیں، دینی مراسم پر توجہ انتہائی زیادہ ہے۔ برصغیر کا مسلمان، برصغیر کا اہل بیت کا چاہنے والا اپنے اندر یہ صفتیں رکھتا ہے، صرف ایک مشکل ہے، اجتماعی دینی شعور کی بہت کمی ہے، اس کا دین انفرادی ہے۔ میں نے تھوڑی سی اصطلاح بھاری کر لی، اس کا جو دینی شعور ہے وہ انفرادیت کی طرف جاتا ہے، اجتماعیت کی طرف نہیں جاتا۔ اجتماعیت کی طرف نہ جانا کیوں ہوا ہے یہ میں چند دنوں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کا دین اس کو نصف سے کم فائدہ دے رہا ہے، اس کو فائدہ نہیں دے رہا۔ جتنے بھی اجتماعی مفادات، جتنے بھی اجتماعی اثرات دین سے ملنے تھے، سوشل امپیکٹ جو اس کو ملنا تھا، وہ سوشل ایشوز اس کے پاس نہیں ہیں۔ چھوٹی سی ایک مثال عرض کروں گا، برصغیر کا دیندار شاید دینی مراسم کے معاملے میں تمام دنیا کے دینداروں سے کہیں آگے ہوگا، لیکن آپ پوچھے گا یہ دین تمہارے معاشرے میں عدل پھیلا رہا ہے؟ نہیں، عدل نہیں پھیلا رہا۔ یہ دین تمہارے معاشرے میں یکجہتی لا رہا ہے، اتحاد لا رہا ہے؟ نہیں، اتحاد نہیں لا رہا۔ یہ دین معاشرتی طور پر لوگوں کی مشکلات کو حل کر رہا ہے؟ نہیں، معاشرتی طور پر لوگوں کی مشکلات کو حل نہیں کر رہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ دیندار نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا ایسا دیندار ہے، دوسری قومیں اتنی دیندار نہیں ہیں. ایران میں انقلاب سے پہلے کا جو ثقافت تھی، ہم 32 سال گزرنے کے بعد، بے حیائی کے بڑھ جانے کے بعد، اب تک اس سے کم پر ہیں. جو وہاں انقلاب سے پہلے کی بے حیائی تھی، ہم 32 سال کی بے حیائی اور میڈیا کے حملات کو سہنے کے باوجود اس سے پیچھے ہیں ابھی. الحمدللہ رب العالمین، ہماری عورت بحیا ہے. یہ برصغیر کے مسلمان کی خوبی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مشکل ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس کا دین انفرادی ہے، اس کے دین میں اجتماعیت نہیں ہے. ہم نے کچھ چیزیں سیکھنا شروع کی ہیں. میں ایک دو مثالیں چھوٹی چھوٹی عرض کروں گا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی اس مقدماتی گفتگو کو ہم پورا کر کے موضوع آپ کی خدمت میں عرض کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ ایک عجیب بات ملاحظہ فرمائیں گے. مجھے یاد ہے کراچی میں جو پہلی دعائے کمیل پڑھی گئی، وہ کس نے پڑھی اور کہاں پڑھی، کس زمانے میں پڑھی، مجھے تقریباً یاد ہے. اس سے پہلے اجتماعی دعا پڑھنے کا تصور تقریباً ناپید تھا، ہمارے یہاں نہیں تھا. مثلاً لوگ بیٹھیں مل کر کوئی دعا پڑھیں، یہ نہیں ہوتا تھا ہمارے یہاں. ہم بچپن سے دیکھتے تھے اپنے معاشرے کو، اور آنے والی تبدیلیوں کو بھی الحمدللہ دیکھا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا. بہت زیادہ بڑا کبھی کوئی اجتماع ہوتا تھا تو چند 10 لوگ انچولی جیسے علاقے میں شب قدر میں جمع ہو جایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے مثلا ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک دفعہ درس رکھایا گیا تھا، تو 5 آدمی آتے تھے یا 6 آدمی آتے تھے ماہ رمضان کے درس میں. یہ ہماری اجتماعیت کا عالم تھا. ساری اجتماعیت کہاں نظر آتی تھی؟ عیدین کی نماز میں، جو میں نے عرض کیا وہ مستحب تھی اور وہ اوجب الواجبات بنا کر انجام پاتی تھی. اس سے زیادہ اجتماع کبھی نہیں آتا تھا. جماعت کے اندر کیا ہوتا تھا؟ بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں بھی کوئی ایسا کوئی پابند سوم و صلات جماعت کے اعتبار سے نہیں تھا، لیکن مجھے یاد ہے اگر کبھی کبھی فجر کی نماز میں پہنچ جایا کرتے تھے تو مولانا تعجب سے دیکھتے تھے کہ کون آ گیا آج کہیں سے. یہ عالم تھا، انچولی کا بتا رہا ہوں. شاز و نادر کوئی آتا تھا. اب آپ بہت بہتر صورتحال دیکھ رہے ہیں، بہت ساری تبدیلیوں کے بعد اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا اجتماعی شعور اس حد میں تھا. اور ابھی بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ابھی بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، بحمد اللہ رب العالمین کراچی کی صورتحال پاکستان کے بہت سارے شہروں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. یعنی مجھے بہت سارے شہر پتہ ہیں جن کے بہت بڑے بڑے امام بارگاہ پتہ ہیں، جو 12ویں دن کے بعد 13ویں دن نہیں کھلتے پورے سال میں. سال میں 12 دن کھلتے ہیں، 13واں دن نہیں ہوتا. اب پھر آئے گا پہلی محرم، ختم ہو گیا معاملہ. بہت سارے شہروں میں بڑے بڑے امام بارگاہوں کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے. الحمدللہ یہاں صورتحال تھوڑی بہتر ہے، لیکن میں نے کمی آپ کی خدمت میں عرض کی، ہمارے دین کا اجتماعی پہلو بہت کمزور ہے. ہمارے دین کے اندر اجتماعیات کے اوپر توجہ بہت کم دی ہے. اچھا، جب ہم نے اجتماعیات پہ توجہ نہیں دی تو ہمارے ساتھ ایک اور مشکل پیش آ گئی. ہمارا دیندار اپنی ذات میں اچھا دیندار ہے، امت ہونے کے ناطے اچھا دیندار نہیں ہے. اسلامی معاشرہ نہیں بنا سکا، فرد اچھا بن گیا، بندہ دیندار بندہ ہے. دین کے نام پہ قربانی بھی دے دیتا ہے، دین کے نام پہ پیسہ بھی دے دیتا ہے، دین کے نام پہ وقت بھی دے دیتا ہے. لیکن آپ سوچیں ان دینداروں کو ملا کر میں ایک اسلامی معاشرہ بناؤں، نہیں، اسلامی معاشرہ نہیں بنا. دوسری قوموں میں یہ خوبی تھی. اچھا، ان کو یہ خوبی کیوں نصیب ہوئی ہے؟ اس کا انالیسس اگلے چند دنوں میں کر لیں گے، لیکن ابھی فی الحال موضوع سے نزدیک لانے کے لیے، یہ ہماری ایک مشکل تھی. اب میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. ہم دین سیکھ سکیں، معاشرہ نہیں بنا سکیں. ہم دیندار بنا سکیں، امت تشکیل نہیں دے سکیں. اب ہمارے سامنے ایک ہدف ہے اور ایک مقصد ہے، اور آج کی بہت بڑی ایک ضرورت ہے. وہ ضرورت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
محمد وآل محمد عز الفلک.
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دین میں سے نہیں ملا ابھی تک اب اس کو لے لیں. آپ کہیں گے کہ یہ جملہ اچھا نہیں لگا کہ دین میں سے کچھ نہیں ملا ہے. نہیں, اس کو آپ قبول کر لیجئے. دعا افتتاح کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا. خدا جو دین میں ہمیں مل گیا ہے اسے اٹھانے کی طاقت دے دے, اور جو دین میں ہم سے رہ گیا ہے اسے ہم تک پہنچا دے. اعتراف کیا ہے کہ ہاں ہمارے ماننے والوں میں سے کچھ کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ ان کو پورا دین نہیں ملا ہے, انہوں نے نصف دین لے لیا مثلا. اب ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے. اچھا, اب خاص وقت کیوں ہے اس مشکل کو حاصل کرنے کا, ختم کرنے کا؟ اب تک تو چلیے معاملہ چلا تھا اور اچھا چلا, الحمدللہ, برا نہیں ہے, الحمدللہ رب العالمین. اب اس وقت بہت بڑی ضرورت کیا ہے؟ میں اس دنیاوی مثال کی طرف واپس جاتا ہوں اور اس مثال کو لے کر اس کے اوپر منطبق کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد عجل فرج.
معذرت کے ساتھ اگر یہ مثال بہت زیادہ عوامانہ ہو گئی ہو کہ مثلا میں نے کہا کہ انجن کھولا, میں نے بند کر دیا, 8-10 پرزے نکال دیے اور انجن کھڑا ہوا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں اس گاڑی میں مجھے ایک ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے, آپ مجھے نہیں روکیں گے, کہیں گے تم ٹیسٹ ڈرائیو کر لو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ زیادہ کیا ہوگا, یا گاڑی چلے گی نہیں, یا چلے گی تو 10-15 میٹر جا کے بند ہو جائے گی, بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا. یہ ٹیسٹ ڈرائیو کرنے کے لیے اچھی چیز ہے, بلکہ آپ کہیں گے کہ بھائی ایسا ہے آپ ٹیسٹ ڈرائیو کر ہی لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ اس گاڑی نے نہیں چلنا ہے. اچھا, اگر میں ایسا کروں آپ سے کہوں کہ بھائی یہ جو میں نے انجن کھولا تھا 8-10 پرزے نکال دیے ہیں, اب اس گاڑی کو یہیں چھوڑ دو, کل مجھے اسلام آباد جانا ہے, میں اس پہ اسلام آباد جاؤں گا, اب آپ مانیں گے اس بات کو؟ اب آپ کہیں گے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ جو آپ نے 8-10 پرزے نکال دیے ہیں, ٹیسٹ ڈرائیو کی حد میں تو صحیح ہے, آپ اس پر اسلام آباد جانے کا رسک لے رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا خطرہ آپ مول مت لیں. کیوں؟ آپ کی چیز ناقص ہے, ناقص کے اوپر اتنی لمبی سواری یہ نہیں ہو سکے, یہ خطرہ نہیں لے سکتے آپ. اب میں آپ کی خدمت میں ایک حساس بات عرض کرنے والا ہوں. ہم دین کو لے کر چلے ہیں, یہاں تک آ گئے ہیں, اب ہر سال کئی سو شہید دینے ہیں, اب کب تک ناقص کو لے کے چلنا ہے؟ اب اگر کامل نہ ہوا تو نتیجہ بہت خطرناک ہے. اب کامل دین چاہیے. کیوں؟ آپ بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں, آپ بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں. اگر خدا نہ کرے اس دین نے ایفیشنسی نہیں دی, پروڈکٹیویٹی نہیں ہوئی, اگلی نسل اتنی قربانی دے گی؟ اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں, اب ہم بہت حساس جگہ پہ آ گئے ہیں. پہلے ایک وقت تھا ہمیں تھریڈ اتنا لمبا نہیں تھا, ہمارے سامنے سختی اتنی مصیبت کی نہیں تھی, ہم عزاداری سختیوں میں کرتے تھے, خطرات میں کرتے تھے. لیکن ایزان محترم, میں بھی تو بچپن سے عزاداری کر رہا ہوں, اتنے خطرے نہیں تھے. اب جتنے خطرے ہیں, روزانہ ایک شہید ہونا ہے, بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی ہونے. اب بھی اگر دین کامل نہ ہوا اور دین میں کمی رہی اور دین نے افادیت نہیں دی, کل اتنی قربانیاں کون دے گا پھر اس دین کے لیے؟ تو اس وقت بہت کریٹیکل ٹائم ہے, آپ کے پاس بہت اہم وقت ہے. اب جب کہ آپ دین کے نام پر قربانیاں دے رہے ہیں, اور قربانیاں ایسی دے رہے ہیں جو ہر قوم کے بس کی نہیں ہے, ہر قوم اتنی بڑی قربانی نہیں دے گی. اب جب کہ قربانی دے رہے ہیں تو کمزور دین کے لیے قربانی مت دیں, اب اپنے دین کو پوری طاقت کے ساتھ حاصل کریں. نہ اس وجہ سے کہ ثواب زیادہ ملے گا, وہ تو یقیناً ملے گا, اس سے بڑھ کر ایک اور مسئلہ ہے, معاشرہ ناقص دین کا متحمل نہیں ہوگا. معاشرے کو دین پورا چاہیے ہوگا, اور وہ دین کمال کے ساتھ چاہیے ہوگا تاکہ وہ کمال کی افادیت دے. اتنے سخت حالات میں اگر دین ناقص ہوا اور دین نے ان مصیبت زیادہ لوگوں کی مدد نہیں کی, یہ کل چلا اٹھیں گے کہ ہم دین کے لیے اتنی قربانی دیں اور دین ہماری مشکل حل نہ کرے. اب اس وقت وہ لمحہ ہے جو کچھ دین کے نام پر اصلی ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دینا چاہیے. اصل دین کے اندر یہ تعلیمات ہیں جو اب تک عمل میں نہیں آئی ہیں, ان سب کو سامنے رکھ دیں, اور لوگوں کو دعوت دیں کہ جان دینی ہے تو اصلی دین پر عمل کرنے کے ساتھ جان دو. کم از کم اس دین کو تو حاصل کرو اپنے ہاتھ کے اندر جس دین کی خاطر جان دے رہے ہو. آپ کو مارنے والا آپ کو ناقص دین کے لیے نہیں مار رہا ہے, آپ کو کامل دین کے خوف سے مار رہا ہے. وہ اس خوف سے مار رہا ہے کہ اس قوم نے دین کے کمال کو حاصل کرنا ہے. جب یہ کمال کو حاصل کرے گی تو اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ پھر ہم اس کو مار کے بھی نہیں مار پائیں گے. یہ پہلے ہی کام کو ختم کرنا چاہیں گے. کیوں؟ تین محاذوں کے اوپر شکست کھا چکے ہیں, دو تین محاذوں پہ شکست کھا چکے ہیں. شروع میں سمجھ رہے تھے معاملہ چھوٹا ہے, ہم اس کو نپٹا لیں گے. جب قومیں ایک دفعہ اپنے دین کو لے کر میدان میں کود گئیں پھر ان کو ہرانا ناممکن ہو گیا. آپ کے معاملے میں یہ رسک نہیں لیں گے, آپ کو اتنی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ بھی دین لے کر کھڑے ہوں اتنی طاقت کے ساتھ, پھر دنیا کے ظالموں کو للکاریں اور پھر وہ آپ کے سامنے بے بس ہو کر گریں اور کہیں چوتھا محاذ بھی ہاتھ سے گیا. اتنا رسک نہیں لیں گے. اس خاطر ہم ایک عجیب جنگ کے اندر آ گئے, اور بعض اوقات انسان ایک ایسی جنگ کے اندر کود جاتا ہے جس کی اس کو دعوت نہ دی گئی تھی نہ اس نے دعوت لی تھی, لیکن خدا جنگ کے میدان میں لے آتا ہے. ہم ایک بہت بڑی جنگ کے اندر آ گئے. اب اس جنگ کا تھوڑا سا اور پس منظر عرض کروں, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ موضوع کے نزدیک آؤں کسی طریقے سے. پھر اگر نہیں ہو پایا تو میں اچانک بھی موضوع کو بول دوں گا تاکہ آج کم از کم موضوع عرض کر سکوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب دین کامل یعنی تشیع کے حوالے سے ایک صورت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ہم اگر پاکستان سے نکل کر دنیا کے مشرق کی طرف جانا کی کوشش کریں, پاکستان سے نکل جائیں دنیا کے مشرق کی طرف جانے کی کوشش کریں, تو پھر یہاں سے لے کر سورج نکلنے کی جگہ تک دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اتنی شیعہ ہو. ختم ہو گیا معاملہ. آپ پاکستان آخری سرحد ہے. پاکستان میں ہم 20% ہیں الحمدللہ رب العالمین, کم و بیش دشمن ہمیں کم کہے گا, بات دوست بڑھا کے کہیں گے, نہیں معلوم اللہ جانتا ہے. لیکن بہرحال اتنا ہمیں بھی پتا ہے کہ 2-3 کروڑ کے لگ بھگ ہیں ہم. یہاں سے آپ مشرق کی سمت جانا شروع کر دیجئے, آپ انڈیا جائیں گے, بنگلہ دیش جائیں گے, برما, ملائیشیا, انڈونیشیا, فار ایسٹ اور اس کے بعد آسٹریلیا تک, کہیں پر بھی شیعت اتنی نہیں ہے. اب آخری سرحد ہے, ادھر سے شیعت کو پیستے ہوئے آ رہے ہیں وہ لوگ. آپ شاید اس جملے کو ابھی نہ قبول کریں. ملائیشیا کے اندر تقریباً مستند رپورٹس کے مطابق, تقریباً مستند, کم از کم 3 ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے, کم از کم 3 ذرائع سے ملائیشیا کا وزیر ثقافت یہ کہتا ہے شیعت کے پاس بقا کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے دین سے دستبردار ہو جائے. انڈونیشیا کے وزیر ثقافت کے ساتھ یہی بات سنی گئی ہے, بلکہ وزیر مذہبی امور کی زبان سے یہ بات سنی گئی ہے. ملائیشیا کے اندر اس سال بھی اور پچھلے سال بھی کریک ڈاؤن کیا, قانون کے اندر لکھا ہوا ہے یہاں دین کے نام پر صرف شیعت کے علاوہ فکر وہ قبول ہے اور کوئی چیز قبول نہیں ہے, قانون میں لکھا ہوا ہے. یعنی اس قوم کی تشیع کو جس طرح کچلنے کی کوشش کی گئی ہے, نہیں معلوم اس کا مستقبل. اگر ہم نے کمزوری دکھا دی تو کیا ہونے والا ہے. یہ مشرق کی صورتحال ہے ہماری. ہم سے مشرق میں پھر تشیع کا کوئی مرکز نہیں ہے, ہم آخری سرحد پہ قرار پا رہے ہیں. یعنی ہم سے مراد پاکستان اور انڈیا بھی لے لیجیے. البتہ ظاہر ہے کہ انڈیا کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر تشیع کی پرسنٹیج تقریباً نہ ہونے کے برابر پہنچے گی, گرچہ تعداد کم نہیں ہے, تعداد کے اعتبار سے وہ کافی زیادہ ہیں لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے بہت کم ہیں. ہم لوگ آخری جگہ پہ کھڑے ہیں. اچھا اب ان کا ہدف کیا ہے؟ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مشرق سے ختم کرتے آئیں, ہم تک پہنچے, اور اگر ہمیں کمزور کر لیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ سوائے مڈل ایسٹ کے پھر جاپان تک شیعت نہیں ہے. ایک سے زیادہ ذرائع سے یہ بات معلوم ہے کہ ہماری بعض سرکاری اداروں نے اس کو منصوبے کے طور پر قبول کیا ہے کہ ہاں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہم اگر میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم پورے ایشیا میں تشیع کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہاں پر ہم اس جنگ کو لڑ رہے ہیں. اچھا یہ بھی مجھے معلوم ہے, ہم پاکستانی عزادار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے چپے چپے میں موجود ہیں. اگر ہم سینٹر میں کمزور پڑ گئے, مجھے نہیں معلوم ہمارے دوستوں کی ہمتیں پھر کیا رہیں گی. ہم ایک شہر کی جنگ نہیں لڑ رہے عزان محترم, ہم بہت بڑے علاقے کی جنگ لڑ رہے ہیں. کتنا بڑا علاقہ ہے؟ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ دنیا کی تقریباً آدھی آبادی یہیں بسی ہوئی ہے, آدھی آبادی یہیں بسی ہوئی ہے. چین جاپان کو لے لیجئے, پاکستان انڈونیشیا اور بنگلہ دیش کو لے لیجئے, دنیا کی آدھی آبادی یہیں آ گئی ہے. ہم اس آبادی کے اندر پرچم آزادی کو بلند کیے ہوئے اور انہوں نے ہمیں سخت وقت دیا ہے. یہ چیلنج ہمارے سامنے ہے. آپ نے یہ چیلنج مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا, یہ چیلنج آ گیا ہے, ہمیں یہ چیلنج لے کے چلنا ہے. نعوذ باللہ تعالی, اگر اس کے سوا کچھ سوچیں تو پھر بہت ذلت ہے, پھر بہت ذلت ہے. اس ذلت کا تصور ہی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, اس ذلت کا تصور ہی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم وہ ذلت سوچ ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے, ہم بقا کی جنگ لڑیں گے اور بھرپور جنگ لڑیں گے اور خون دینا پڑے گا. اس جنگ کے اندر خون دینا پڑے گا. ہم نے کسی سے نہیں لڑنا ہے, دوسروں نے ہمیں مارنا ہے, ہم نے خون دینا ہے, ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی. اب صرف آخری بات یہ رہ جاتی ہے, اس کام کو شعور کے ساتھ کر لیں, عقل مندی کے ساتھ کر لیں. عقل مندی کا مطلب کیا ہوگا اس جنگ کے اندر؟ منیمم ڈیمیج, میکزیمم اچیومنٹ, یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے. نقصان کم سے کم, فائدہ سب سے زیادہ, اس کے اوپر ہمیں چلنا پڑے گا. اس کا ایک راستہ یہ ہے, اب میں مختصر کروں, بہت مختصر کروں, فوری طور پر ہمیں دین کا ریکنسٹرکشن کرنی پڑے گی. جو جو نقص ہیں اس دین کے اندر, جو ہمارے ہاتھ کے اندر ہے, اس کو فوراً فل کرنا پڑے گا, ورنہ ہم اس جنگ کے اندر بہت سخت جگہ پہ پہنچ جائیں گے. ہمیں اس معاملے کو فوراً کرنا پڑے گا. میں مجبور ہوں, مقدمے میں جو گفتگو چھوٹی ہونی چاہیے تھی, آج کے خاص حالات کی وجہ سے میرا ذہن قبول نہیں کر پایا کہ نہ کہوں, تو میں نے اس کو طولانی کہہ دیا. جو میرا اصلی موضوع ہے وہ تعمیر امت اور سیرت معصومین علیہ السلام ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہمیں یہ دیکھنا ہے امت بنتی کیسے ہے اور کس سے سیکھنا ہے؟ امت کے ہادیوں سے, امت کے رہنماؤں سے, جنہوں نے امت کو بنانے کے لیے 11 نسلیں قربان کی, ان سے سیکھیں گے امت بنتی کیسے ہے. ہمیں اس قوم کو ایک جگہ تک پہنچانا پڑے گا عزان محترم. میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ چیلنج بہت تکلیف دہ ہے. جب بچے یتیم ہو رہے ہوں, کوئی ہے جو بےحس بیٹھ سکے؟ عورتیں بیوہ ہو رہی ہوں, کوئی کہاں بیٹھ سکتا ہے خاموش؟ یہ چیلنج بہت تکلیف دہ ہے, لیکن اس چیلنج کے پیچھے خوبصورتی ہے. بہت کم قومیں اس چیلنج پہ للکاری گئی ہیں. اگر ہم میں طاقت نہ ہوتی, ہم اس چیلنج پہ نہ بلائے جاتے. اور ہم سب کو پتا ہے کہ اس چیلنج کے اوپر ہم صرف امام حسین کے نام کی وجہ سے بلائے گئے. یہ اس چیلنج کی خوبی ہے. یقین فرمائیے, اگر ہم کسی لینگویج کی وجہ سے بلائے جاتے تو میرا جیسا آدمی پہلا آدمی ہوتا, کہتا میں زبان چھوڑنے کو تیار ہوں. زبان وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے میں قربانیاں دیتا ہوں. اگر خطہ ارضی کے لیے بلایا جاتا تو میں کہتا میں خطہ ارضی چھوڑنے کو تیار ہوں, اس کی خاطر جان کیوں دوں, کسی اور جگہ جا کے رہ لوں گا. لیکن میں چیلنج کے لیے بلایا گیا ہوں امام حسین کے نام پر. اب میں کہوں گا ہاں یہ اچھا چیلنج ہے, اس کے لیے جان دینے پر فخر کروں گا, ہاں اس چیلنج کے لیے ہمیں بلاؤ. اگر زبان کے نام پر بلاتے ہم زبان چھوڑ سکتے تھے. اگر خطے کے نام پر ہمیں چیلنج دیتے ہم خطہ ارضی چھوڑ دیتے، اگر شاید ہمیں فخر فروشی کے نام پر بلاتے ہم فخر بھی ان کے ہاتھ میں ڈال دیتے، انہوں نے ہمیں سید الشہداء کے نام پر چیلنج دیا ہے، ہم سید الشہداء کا نام نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہماری رگوں کے اندر ہے، اور اس پر چیلنج ہونا ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. میں کہتا ہوں یہ اس معرکے کی خوبی ہے. آپ اگر جان دے رہے ہیں بہت واضح بالکل شفاف، آپ امام حسین کے نام پر جان دے رہے ہیں، آپ روڈ پہ چل رہے ہیں اور آپ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اور آپ شہید کر دیے جاتے ہیں، آپ کی کوئی خطا نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے پرچم عزا کو بلند کیا. اور ان کا دعویٰ عملاً یہ دعویٰ ہے، علناً یہ دعویٰ ہے، کہتے ہیں یہ ختم کرو پھر ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. پھر یہ بہت اچھا چیلنج ہے، ہم یہ چیلنج دینے کو تیار ہیں، اس پہ مرنے میں ہمیں آسانی ہے، ہم اس کے نام پر مریں گے جس کے نام پر مرنے کو دنیا نے فخر کی نظر سے دیکھا ہے، ہم بھی فخر سے مریں گے. یہ اس چیلنج کی خوبی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ہم اس جگہ کے اوپر ہیں کہ کل ہم سید الشہداء کے غم میں گریا کر رہے تھے، آج ہمیں اس غم میں گریا کرنے کی بنیاد پر گریے میں مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ فخر ہے ہمارے لیے. اس چیلنج کو ہمیں لینا ہوگا. صرف ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا دین اپنی اساسیت کے ساتھ ہو، دین اپنے تمام کمال کے ساتھ ہو، تاکہ جب ہم اس چیلنج کو لے کر چلیں اور سید الشہداء کے نام پر جان دیں تو ہم اپنی اچھی جانوں کو سید الشہداء کے حضور قربان کر رہے ہیں. بحمد اللہ رب العالمین، خدا متعال نے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عزاداری کی نعمت کیوں دی ہے. بخدا اگر یہ عزاداری نہ ہوتی، نعوذ باللہ تعالی، ہم اس کے ایک دہم چیلنج کو بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. ون ٹینتھ بھی اگر اس کا کوئی چیلنج کرتا ہم نہیں اٹھا سکتے تھے. عزاداری کے صدقے میں ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو رہی ہیں اور ہمیں وہ توانائی مل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کام کو کر سکیں. آپ آج کے دھرنے کو دیکھ رہے ہیں، ذرا سا اس معاشرے سے، اس گروہ سے عزاداری کو نکالیے، اب بتائیے لوگ جمع کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ کوئی قوم جمع نہیں کر پائے گی اس طرح سے کہ عورتیں بچے بوڑھے سب وہاں پر جمع ہوں اور صرف ایک کام کی خاطر پرچم عباس یہاں پر نصب ہے، آئیں گے عزا کے نام پر آئیں گے. یہ اس قوم کا فخر ہے. اور کیوں اس قوم کو یہ فخر ہے؟ کیونکہ اس کے بزرگوں نے جانے دی ہیں. اگر ہم ان کے ماننے والے ہوتے جنہوں نے اپنی اولادیں نہ دی ہوتی تو ہمیں اپنی اولاد عزیز ہوتی. اگر ہم ان کے ماننے والے ہوتے جنہوں نے نسلوں نسلوں قربانی نہ دی ہوتی تو ہم اپنی نسلوں کی بقا کے لیے لڑتے. ہم اس کے ماننے والے جس نے علی اصغر قربان کیا، ہم اس کے ماننے والے جس نے علی اکبر قربان کیا، اور ہم اس کے ماننے والے جو رسول خدا کی بیٹی ہے اور قربانیاں دے رہی ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے تمام فضیلتوں کو ایک جگہ جمع کرو اور بتاؤ کون ہے، تو ہم کہیں گے ہم فاطمہ زہرا کے ماننے والے ہیں. ہم اس کائنات کی عظیم الشان ہستی کے ماننے والے ہیں جس کا باپ قربانی دیتا ہے، جس کا شوہر قربانی دیتا ہے، جس کی 11 نسلیں قربانی دیتی ہیں. میں قربانی کیوں نہ دوں جب فاطمہ زہرا کی بیٹیاں بازاروں میں جائے دین کے لیے تو میں اپنی عزت بچاؤں؟ جب فاطمہ زہرا کے لخت جگر کو قربان کر دیا جائے اور نسل سادات کو قطع کیا جائے میں اپنی نسل بچاؤں؟ جس گھرانے کا میں معتقد ہوں اس نے قربانیاں دی ہیں تو میں قربانی کیوں نہ دوں؟ اور کیا دنیا کو آواز یاد نہیں ہے کہ جب وہ لائن گھر میں داخل ہوا اور سیدہ کے رخسار کے اوپر تماشا مارا اور اس بیوی نے ایک ہی نگاہ دی، یا مہدی یا مہدی. اب قربانی کیوں نہ دوں جو تمام قربانیوں کو سہنے کے بعد کہتی ہے، جو مصیبتیں مجھ میں ٹوٹی ہے تبدیل ہو جائے، ٹوٹتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے مشکلات کو سہتے ہوئے تیرے دین کے نام پر جمع ہوئے ہیں, پاک پروردگار ان کے اجتماع کو اتحاد یکجہتی کی دولت سے مالا مال فرما. ان کی اس کوششوں کو نتائج حاصل کرنے تک کامیابی نصیب فرما. شر اشرار قید کفار سے محفوظ فرما. اے پاک پروردگار تمام قربانیاں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد و آله الطاهرين.